الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم.
یہ مضامین چل رہے ہیں چند جمعوں سے جس کے اندر خوف اور امید سے متعلق مضامین بیان کیے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو اعتدال پر رکھنے کے لیے دونوں طرح کے مضامین انسانوں کے سامنے رکھے ہیں. ایک طرف تو اللہ پاک نے اپنا خوف بھی انسانوں کو عطا فرمایا ہے اور دوسری طرف اپنی رحمت کی امید دلائی ہے کہ بندوں کے سامنے جب یہ دونوں چیزیں اعتدال کے ساتھ ہوتی ہیں تو انسان تقوی کو اختیار کر لیتا ہے. انہی مضامین کا سلسلہ جاری ہے. انسان کے دل میں جب حقیقت میں خوف خدا موجود ہو تو وہ جس رتبے اور مقام پر ہو، جس مرتبے پر فائز ہو، حتیٰ کہ اگر وہ اپنے وقت کا حاکم بھی کیوں نہ ہو، اگر دل میں خوف خدا ہو تو اس کے اندر وہ نرمی موجود ہوا کرتی ہے کہ جس کے بارے میں یہ شعر بالکل فٹ آتا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. انسان اگر دل کا سچا ہو اور دل اس کا صاف ستھرا ہو تو جتنے بھی بڑے مرتبے اور منصب پر وہ فائز ہو جائے تو خوف خدا اس کے اندر کبھی بھی جاتا نہیں، بلکہ زیادہ خوف اس کے اندر اثر کرتا ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے وقت کے خلیفہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ تربیت یافتہ ہیں، تو رب ذوالجلال کا خوف اس قدر کوٹ کوٹ کے دل میں بھرا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر میدان محشر میں یہ اعلان ہو جائے کہ تمام کے تمام انسان تو جنت میں جائیں گے، صرف ایک فرد ہے جس کو جہنم میں جانا ہے، تو فرمایا کہ مجھے خوف یہی ہوگا کہ وہ جہنم میں جانے والا شخص میں ہی ہوں. اور دوسری طرف امید کا یہ عالم ہے، فرماتے ہیں کہ اگر میدان محشر میں یہ اعلان ہو جائے کہ تمام لوگ تو جہنم میں جائیں گے، صرف ایک شخص جنت میں جانے والا ہے، تو فرمایا کہ مجھے کامل مکمل امید ہوگی کہ وہ جنت میں جانے والا شخص میں ہی ہوں. تو یہ ہے اعتدال کے خوف اور امید، ان دونوں کے توازن کے ذریعے سے انسان کو تقوی کی صفت حاصل ہوتی ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جلیل القدر ہستی اپنے چند صحابہ کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو حضرت عمر کے ساتھی تھے، اپنے چند رفقا کے ساتھ جا رہے ہیں، کسی اہم کام کی طرف تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں کہ راستے میں ایک بوڑھی خاتون جو بڑھاپے کی وجہ سے جن کی کمر جھک چکی ہے لاٹھی کے سہارے سے چل رہی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جب نظر پڑی تو اس بوڑھی خاتون نے بڑی جرأت کے ساتھ کہا کہ قف یا عمر، عمر ٹھہر جا، کہاں تیزی کے ساتھ لپکا چلا جاتا ہے. بس اس بوڑھی کی یہ صدا سننی تھی کہ قف یا عمر، عمر اپنی جگہ پر ٹھہر جا، اپنے ساتھیوں سمیت وہیں پر قدم رک گئے. اس بوڑھی خاتون نے جس کی بڑھاپے کی وجہ سے کمر جھک چکی تھی اپنی لاٹھی کا سہارا لیا اور کمر سیدھی کرتے ہوئے حضرت عمر سے مخاطب ہوئی. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو اپنے وقت کے خلیفہ ہیں. خلیفہ ہونے کے زمانے کے اندر یہ واقعہ رونما ہوتا ہے کہ جب وہ بوڑھی خاتون لاٹھی کے سہارے کمر سیدھی کرتی ہے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اے عمر، تیری زندگی کے میرے سامنے تین مرحلے گزرے ہیں، تین دور تیرے میرے سامنے ہیں. ایک دور تو وہ تھا کہ جب تو چھوٹا سا تھا اور اپنے والد خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ چرانے کے بعد جب تو گھر آتا تھا تو تیرے والد کی پٹائی تجھے لگا کرتی تھی، تیرے والد خطاب تجھے مارا کرتے تھے کہ اونٹوں کو صحیح طرح چرا کر نہیں لایا، اونٹوں کو بھوکا لے آیا. اور فرماتی ہیں کہ تیرے سر پر اس وقت کمبل کا یا ٹاٹ کا ایک ٹکڑا ہوا کرتا تھا اور ہاتھ میں تیرے ایک آنکڑا ہوا کرتا تھا جس سے پتوں کو توڑا کرتے ہیں، اور پھر تو دن بھر دھوپ میں اونٹوں کو چرا کر آ کے باپ کی پٹائی کھا کے سویا کرتا تھا، تیری کوئی قدر و قیمت کوئی وقت نہ تھی. دوسرا دور تجھ پر وہ آیا کہ جب تو بڑا ہوا جوان ہوا تو قریش کے اندر ابو جہل جس کا نام عمر تھا اس نے اعلان کر دیا کہ میرے نام پر کسی دوسرے شخص کا نام نہیں رکھا جائے گا، تو چونکہ تیرا نام عمر تھا تو تیرے گھر والوں نے تیرا نام بدل کر عمر سے عمیر کر دیا، عمیر کا معنی چھوٹا عمر، تاکہ ابو جہل کے نام کے ساتھ تیرے نام کا التباس نہ ہو. جب سن دو ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا تو ابو جہل کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد سے حضرت عمر کو جو عمیر کہا جاتا تھا پھر عمر کے نام سے پکارا جانے لگا. کہا کہ آج کے دن تجھے نہ تو کوئی عمیر کے نام سے پکارتا ہے نہ کوئی عمر کے نام سے پکارتا ہے، بلکہ اب تیرا تیسرا دور میری نظروں کے سامنے سے گزر رہا ہے، لوگ تجھ کو امیر المؤمنین کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. یہ بات کہہ لینے کے بعد، تمہید باندھنے کے بعد اس بوڑھی خاتون نے جو بات کہی، کہا گئی اے عمر اتق اللہ تعالی فی الرعیہ، اللہ تعالی سے ڈرنا اپنی رعایا کے بارے میں، تمہارے ذمے جن لوگوں کو سپرد کیا گیا ہے تمہاری جو رعایا ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ امیر المؤمنین بننا تو آسان ہے لیکن امیر المؤمنین بن کر حقوق والوں کے حقوق کی ادائیگی بڑی مشکل ہے. یاد رکھنا کل قیامت کے دن تمام حقوق والوں کے حقوق کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی. یہ نصیحت سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ زار و قطار رو رہے ہیں، حتیٰ کہ آنسو آ کے رخسار مبارک سے ٹپک کر آپ کی داڑھی میں اور داڑھی سے ہوتے ہوئے زمین پر ٹپک رہے تھے. آپ کے ساتھ جو آپ کے رفقائے سفر موجود تھے وہ حیران تھے کہ ایک بڑی بی نے خامہ خواہ امیر المؤمنین کو جاتے جاتے روک دیا اور پھر ایسی باتیں کر کے ان کو رلا دیا کہ زار و قطار رو رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ بڑی بی آپ جائیے، تشریف لے جائیے، بس کیجیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ زار و قطار رو رہے تھے، دل پر ان کی باتوں کا اثر ہو رہا تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. چونکہ بڑی بھی سیدھے سادے انداز میں ان کے ماضی حال اور استقبال کو بیان کر رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل چونکہ وہ خوف خدا سے لبریز تھا، منجا ہوا تھا، اجلا تھا، تو ان کی باتیں ان کے دل کے اوپر چوٹ لگا رہی تھی. اے عمر، رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، امیر المؤمنین بننا آسان ہے مگر بننے کے بعد حقوق والوں کے حقوق کی ادائیگی بڑی مشکل ہے، کل قیامت کے دن تمام حقوق والوں کے حقوق کے متعلق تم سے باز پرس ہوگی. یہ وہ جملے تھے جنہوں نے حضرت عمر کے دل پر ایسی چوٹیں ماری تھی کہ وہ رو رہے تھے. تو جب ان کے ساتھیوں نے کہا کہ بڑی بھی جائیے، تو حضرت عمر زبان سے تو نہ بول پائے لیکن ہاتھ سے اشارہ دیا کہ نہیں، تم لوگ چپ رہو، یہ جو کچھ کہہ رہی ہیں کہنے دو. وہ بڑی بھی واپس اپنی لاٹھی کا سہارا لے کر چلتی بنی. اس پر کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ کون تھی اماں جان جو راستے میں آپ کو روک کر کھڑی ہو گئی، آپ کا اتنا وقت ضائع کر دیا. فرمایا کہ اگر یہ ساری رات بھی کھڑی رہتی تو عمر کی مجال نہ تھی کہ وہ اپنی جگہ سے سرک جاتا سوائے فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے. فرمایا کہ یہ تو وہ خاتون ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی خولہ بنت ثعلبہ ہے، کہ جن کی بات کی شنوائی اللہ پاک نے ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش اعظم پر کی ہے، تو عمر کی کیا مجال ہے کہ ان کی بات نہ سنتا. فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جو اپنے شوہر کی شکایت لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور شکوہ کیا، آپ نے حکم میں جو ان کو حکم بیان کیا وہ حکم ان کے اوپر گنا گزرا، تو کہا کہ میں اپنی شکایت اللہ سے کرتی ہوں، اللہ پاک نے ان کی شکایت سن کر قرآن کریم میں آیات نازل فرما دی کہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، یقیناً اللہ پاک نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے اور اللہ پاک کے سامنے اپنا شکوہ بیان کر رہی ہے. تو اللہ پاک نے ان کی بات سن لی اور پھر آگے ان کے متعلق جو احکامات ہیں وہ احکامات نازل فرما دیے. تو فرمایا کہ عمر کی کیا مجال ہے کہ جس خاتون کی بات اللہ پاک عرش اعظم پر سنے عمر زمین پر ہوتے ہوئے اس کی گفتگو نہ سنے, اس کی یہ جرت اور مجال نہیں ہے. تو دل جب انسان کا صاف ستھرا ہوتا ہے, اجلا اور منجلا ہوتا ہے, تو اس دل کے اوپر بات بڑی جلدی اثر کر جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک بوڑھی خاتون کا جب آمنا سامنا ہوا, پوچھا کہ اماں جان امیر المؤمنین کے حال احوال کیسے لگ رہے ہیں؟ کہا کہ کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو رعایا کی, یہاں ہم بھوکے پیاسے ہیں, اس کو کوئی ہماری پرواہ ہی نہیں. یہ بات چیت چل رہی تھی کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ آئے, کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین. تو جب بوڑھی خاتون کے کانوں میں بات پڑی کہ یہ تو امیر المؤمنین خود مجھ سے سوالات کر رہے تھے اور میں نے ان کی برائی کر ڈالی, تو اندر سے ہل گئی اور فوراً اس نے اپنے انداز کو تبدیل کیا, معذرت کرنے لگی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ امیر المؤمنین کے ساتھ جو آپ کو شکوہ ہے تو آپ اپنی درخواست ان تک پہنچا دیتی, تو وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی کہ یہ تو کام امیر المؤمنین کا ہے, جب وہ امیر المؤمنین بنے ہیں, حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں, تو ان کی خود یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے رعایا کے معاملات کو وہ جانچیں اور دیکھیں کہ کون مشکلات میں ہے کون مشکلات میں نہیں ہے. فوراً ان بڑی بی کے لیے وظائف جاری کیے کہ ان کے لیے ماہانہ اتنا وظیفہ جاری کر دیا جائے. اسی طریقے سے قافلے کی نگرانی فرما رہے تھے, اس قافلے کے اندر ایک خاتون تھی جس کا بچہ رات بھر بلک بلک کر روتا رہا. آخر کار جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کے پاس پہنچے, کہا کہ تو بہت ہی نامراد قسم کی ہے کہ تیری وجہ سے سارے قافلے والوں کا آرام خراب ہوا اور تیرا بچہ تجھ سے مانوس نہیں ہے کہ تو اس کو سنبھال سکے. کہا کہ میں کیا کروں, یہ بچہ بھوک کی وجہ سے بلک رہا ہے. کہا کہ کیوں دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ کہا کہ یہ بچہ ابھی چند مہینے کا ہے, اس بچے کو دودھ چھڑانے کے لیے میں نے اس سے دودھ کو کم کر دیا ہے, جس کی وجہ سے یہ بھوک سے رو رہا ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں کیا؟ کہا کہ امیر المؤمنین وہ جب بچے کا دودھ چھوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے وظیفہ جاری کر دیا کرتے ہیں, تو میں بھی اپنے اس بچے کو دودھ چھڑانے کا عادی بنا رہی ہوں تاکہ اس کے لیے بھی وظیفہ جاری ہو جائے. آپ نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے اور زار و قطار روئے کہ نہ جانے عمر کی وجہ سے کتنے بچے بھوک کی وجہ سے بلکتے ہوں گے. زار و قطار روتے رہے اور پھر واپس قافلے میں تشریف لائے اور پھر اعلان فرمایا کہ آج کے بعد سے جو بھی نو مولود بچہ ہوگا وہ اپنی ماں کا دودھ پینے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے خزانے کے اندر سے اتنا اتنا وظیفہ جاری کیا جائے گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جب دل کی اصلاح ہو جائے, دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے, تو پھر حاکم وقت ہونے کے باوجود اللہ کے احکامات کو پورا بجا لانے کی خاطر پھر دل کے اندر نرمی پیدا ہو جایا کرتی ہے. یہی وہ وجہ تھی کہ جب مصر فتح ہوا, حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا کہ دریائے نیل خشک ہو رہا ہے اور اس کی یہ عادت ہے کہ ہر سال اس کے اندر ایک دوشیزہ کو بھینٹ چڑھایا جاتا ہے, تب جا کر یہ رما دما ہوتا ہے. تو اس پیغام کو سن کر آپ نے ایک چھوٹا سا خط دریائے نیل کے نام لکھا اور اس میں لکھا تھا کہ یہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام پیغام ہے کہ اے دریا, اگر تو اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں, اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو تو چل پڑ. یہ پیغام جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو وہاں جو غیر مسلمین تھے ان کو بھی یہ اطلاع جب ملی کہ مسلمانوں کے بادشاہ اور امیر کی طرف سے خط آئے دریائے نیل کے نام, تو وہ مذاق اڑانے لگے کہ بتاؤ خط اور پیغام بے جان چیزوں کے نام بھی ہوا کرتا ہے, ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا کہ دریا کے نام پیغام بھیج رہے ہیں. حضرت عمرو بن العاص وہ بھی چونکہ صحابی رسول تھے, تعلق جب اللہ پاک کے ساتھ جڑ جائے, من کان للہ کان اللہ له, سچے اور پکے وعدے ہیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہو جاتے ہیں, اللہ پاک اپنے بندوں کی لاج رکھا کرتے ہیں. تو کامل مکمل بھروسے کے اوپر, کامل توکل کے ساتھ, بھرے مجمع کے ساتھ, بھرے مجمع کے اندر پورا مجمع جمع غفیر جس میں مسلمان بھی تھے غیر مسلمین بھی تھے, اس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے والا نامے کو لے کر دریائے نیل پر پہنچے اور پھر جا کر وہ پرچی دریائے نیل کے اندر پھینک دی. پھینکنا تھا کہ وہ دریا آب و تاب کے ساتھ جاری اور ساری ہو گیا. چونکہ دریا کو چلانے کی جو ذات تھی وہ وہی ذات تھی جس کی تابع داری حضرت عمر ابن خطاب کر رہے تھے، جس نے یہ وعدہ اپنے رسالت میں آپ کے ذریعے سے کروا دیا تھا کہ جو بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. تو اللہ پاک نے کھلی آنکھوں یہ مشاہدہ کرا دیا کہ جب امیر المؤمنین کا پیغام آیا دریائے نیل کے نام، تو دریائے نیل ٹھاٹے مارتا ہوا اور جوش و خروش کے ساتھ جو چلنا شروع ہوا، اس کے بعد پھر کبھی اس کے اندر پانی کی قلت پیدا نہیں ہوئی. تو یہ دل کے اندر خوف اور خشیت اور اللہ کے ساتھ جو قوی تعلق ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جب بندے کو نصیب ہو جاتی ہے تو پھر دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں اس کے ماتحت ہو جایا کرتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب راستہ بھول گئے تھے، جنگل میں بھٹک گئے، سامنے سے درندہ آیا، شیر تازہ لقمہ سمجھ کر آگے بڑھ رہا تھا، فرمایا کہ اے شیر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تجھ پر حرام ہے کہ تو مجھے اذیت پہنچائے. یہ سنتے ہی وہ فرما بردار ہوا، آگے آگے فرمایا کہ تیرے پر ضروری ہے کہ تو میری رہنمائی کرے. آگے آگے شیر ہو لیا، پیچھے پیچھے وہ ہو لیے، جس طرف شہر کا راستہ نکلتا تھا وہاں تک پہنچ کر دم ہلاتا ہوا وہ شہر واپس لوٹ گیا. تو غرض یہ کہ انسان کا دل اگر صاف ستھرا ہو اور پھر اس کے اندر خوف خدا موجود ہو، اللہ کے ساتھ تعلق قوی ہو، تو اللہ پاک اس دنیا کے اندر بھی اپنے ایسے محبوب بندوں کے ساتھ اپنے تعلق کا اثر ظاہر فرما دیتے ہیں. تو ابھی جو آیات تلاوت کی، اس میں اللہ پاک نے دونوں قسم کے معیار رکھ دیے بندوں کے لیے، کہ جو بندے اچھائی کریں گے ان کو اچھائی کا نتیجہ ملے گا، جو برائی کریں گے ان کو برائی کا نتیجہ ملے گا. اس پوری زندگی کے اندر جو ہماری زندگی ہے، ہر ہر عمل ہمارا انہی دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر مشتمل ہوتا ہے. انسان اپنی زندگی کے اندر یا تو نیکی کرے گا یا بدی کرے گا. کوئی بھی عمل جو اسے سرزد ہوگا، یا تو وہ نیک عمل ہوگا یا بد عمل ہوگا. نیکی کا انجام بھی اللہ پاک نے بیان فرما دیا اور برائی کا انجام بھی بیان فرما دیا. اور قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ پاک نے صاف ستھرے انجاموں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا، جس کسی نے سرکشی کی، روگردانی کی، اللہ پاک کو نہ مانا، یا اللہ پاک کو مان لیا لیکن اس کے احکامات کو نہ مانا، وآثر الحیاۃ الدنیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے. دوسری طرف فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. صاف ستھرے معیار بیان فرما دیے کہ جس کسی نے اپنے آپ کو اللہ پاک کی مرضیات کے اندر فنا کر دیا، اللہ پاک فرماتے ہیں جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اور جس کسی نے دنیا کی لذتوں کی خاطر آخرت کو ٹھکرا دیا اور دنیا کو ترجیح دی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ پاک نے اپنے بندوں کے ساتھ تو اتنے احسانات فرمائے ہیں کہ اگر بصیرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالی نے بندوں کو نوازنے کے لیے طرح طرح کے مواقع رکھے ہیں، اور ان کے گناہوں کو دھونے کے طرح طرح کے مواقع رکھے ہیں. اگر کوئی بندہ ایمان لے آتا ہے، اعمال صالحہ انجام دیتا ہے، تو اللہ پاک نے قدرتی طور پر اس کے لیے بلندی درجات کے وہ سامان رکھے ہیں کہ وہ بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور دوسری طرف اس کے گناہوں کے انبار کو گھٹانے کے لیے طرح طرح کے وہ عنوانات رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے گناہوں کے جو ذخیرے ہیں وہ گھٹتے چلے جاتے ہیں. اللہ پاک کے وہ بندے جو اللہ کے مقرب ہوا کرتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے انعامات کے وعدے رکھے، درجات کے بڑھانے کے وعدے کیے. مثال کے طور پر سب سے پہلا وعدہ تو اللہ پاک نے جو اس امت کے ساتھ فرمایا ہے، جو پہلی امتوں کے ساتھ نہیں تھا، فرمایا کہ جو بندہ، مومن بندہ، ایک عمل کرے گا نیکی کا، اس کے بدلے اللہ پاک اس کو 10 عطا فرمائیں گے، اور اگر ایک عمل کرے گا برائی کا، اس برائی کو اللہ پاک ایک ہی رکھیں گے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا تو ایک کے بدلے اللہ پاک 10 عطا فرمائیں گے، اور جو کوئی برائی کرے گا تو برائی صرف ایک ہی لکھی جائے گی. فرمایا کہ تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو اس تقابل کو اگر دیکھا جائے نیکی اور بدی،
کہ نیکی ایک کرو تو کم از کم درجہ اس کا 10 رکھا اور برائی ایک کرو تو 1. اور اس میں بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے یہاں ہمارے کندھوں پر انا علیکم لحافظین, ہم نے تم پر محافظین مقرر کیے ہیں, کراماً کاتبین, جو بڑے معزز لکھنے والے ہیں, یعلمون ما تفعلون, جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. ایک فرشتہ دائیں طرف, ایک فرشتہ بائیں طرف مقرر ہے. دائیں طرف والا امیر ہے اور بائیں طرف والا مامور ہے. دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے, حسنات لکھتا ہے, بائیں طرف والا برائیاں اور بدیاں اور سیئات لکھتا ہے. جب بھی کوئی بندہ صرف نیکی کا ارادہ کرے, اس ارادہ کرنے کے ساتھ ہی یہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اس کی وہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے, اور جب وہ نیکی انجام دے لے تو 10 نیکیاں وہ لکھ لیتا ہے کہ اس نے فلانا عمل کیا جس کے بدلے میں 10 اجر و ثواب اس کے لیے مقرر ہوئے. اور اگر اس میں اخلاص زیادہ ہو تو سونے پر سہاگا, نور علی نور, اس کے اندر پھر بہت زیادہ اللہ پاک اضافہ فرما دیتے ہیں. اور اس کے برخلاف برائیاں لکھنے والا بندہ برائی کا عمل کرے تو کچھ اس کے اوپر گرفت نہیں ہے, برائی کا وسوسہ آ جائے کوئی اس کے اوپر گرفت نہیں ہے. برائی اگر وہ کر بھی لے تو برائی کر لینے کے ساتھ یہ برائی لکھنے والا فرشتہ نیکی والے جو اپنا امیر ہے اس سے پوچھتا ہے کہ آیا اس نے برائی کر لیے, لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے ابھی رک جاؤ, ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے. وقت گزرتا ہے, پھر وہ پوچھتا ہے کہ لکھ لوں؟ کہا کہ رک جاؤ, ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی نیک عمل ایسا کرے جس کی وجہ سے اسی یہ برائی کا کفارہ بن جائے. وہ اس کو روکتا رہتا ہے, یہاں تک کہ بسا اوقات یہ برائی کر لینے والا انسان اس برائی کے لکھے جانے سے پہلے ہی توبہ کر لیتا ہے یا کوئی نیک عمل کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ برائی لکھی ہی نہیں جاتی. اور اگر بالفرض اس نے غفلت کی, توبہ کرنے میں تاخیر کی, اس کی وہ برائی آخرکار اس اجازت سے لکھ دی گئی. لکھ لینے کے بعد زمانہ گزر گیا, جب کبھی ذرہ برابر اس کے دل میں گناہوں پر ندامت پیدا ہوئی تو اللہ پاک آنن فانن حکم دیتے ہیں کہ اس برائی کو سرے سے مٹا کر رکھ دو. اور وہ برائی حضرت اقدس حضرت والد ماجد اپنے پیر و مرشد کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر تو انسان جب کوئی خطا ہو جاتی ہے, لکھائنے کی غلطی ہو جاتی ہے, تو اس کے اندر یا تو دائرہ کھینچ دیتا ہے یا لکیر مار دیتا ہے, وہ سامنے وہ داغ نظر آتا رہتا ہے. لیکن قربان جائیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر, اس کی ستاریت پر, کہ جب بندے کے گناہ جب مٹانے کا حکم آتا ہے تو اس کے اوپر کاٹی نہیں ماری جاتی, بلکہ اس گناہ کو اس انداز سے مٹا دیا جاتا ہے جس طرح پینسل کی لکھائی کو ربڑ کے ذریعے سے مٹا کر صاف کر دیا جاتا ہے, کہ کل قیامت کے دن نہ تو بندے کے سامنے وہ برائی آ سکے نہ کوئی اور اس کی برائی کو دیکھ سکے. تو ان دونوں چیزوں کے اندر اللہ پاک نے یہ احسان رکھا کہ نیکیاں ایک کے بدلے 10 اور برائی صرف ایک, اور وہ بھی لکھنے میں تاخیر کا حکم دیا گیا, اور اگر کر بھی لی ندامت ہوگی تو وہ صاف کر دی جاتی ہے. اللہ پاک نے اسی لیے قرآن کریم میں ان اعمال کے جو دونوں قسم کے ذخیرے ہوتے ہیں, انسان اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ جمع کرتا ہے, ان دونوں کا تذکرہ سورہ قارعہ کے اندر فرمایا, القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. کھڑکھڑانے والی آ گئی, آپ کیا جانیں کہ کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے. قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ وہ ہولناکی کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن پہاڑ بھی بالکل پاؤڈر کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر اڑتے پھر رہے ہوں گے. اس ہولناکی کے بعد اما من ثقلت موازینہ, جس کسی کے اعمال کے ترازو بھاری ہوں گے, فہو فی عیشۃ راضیہ, وہ بڑی پسندیدہ زندگی کے اندر ہوگا. وہ اما من خفت موازینہ, جس کسی کے اعمال کے ترازو ہلکے ہوں گے, فرمایا کہ فأمه هاوية, اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. وما ادراک ما ہیا, آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ کیا چیز ہے. نار حامیہ, دہکتی ہوئی آگ ہے, انگارے مارتی ہوئی آگ ہے کہ جو اس کا ٹھکانہ بن جائے گی. تو اعمال کے دونوں قسم کے اللہ پاک نے ذخیرے جمع کرنے کا سامان رکھ دیا. نیک اعمال بھی جمع ہو رہے ہیں اور برے اعمال بھی جمع ہو رہے ہیں, لیکن ان دونوں کے اندر جب تقابل کیا جاتا ہے تو برائی تو صرف ایک کرنے پر ایک لکھی جاتی ہے, اور نیکی ایک کرو تو کم از کم 10, اور اس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا تو 10 سے بڑھ کر 70 بھی ہو سکتی ہے, 70 سے بڑھ کر 700 تک بھی ہو سکتی ہے. قیامت کے دن ایسے بندے بھی آئیں گے کہ جب وہ اپنے اعمال نامے دیکھیں گے تو حیران ہوں گے, کہیں گے یا اللہ یہ اتنے سارے اعمال صالحہ تو ہم نے دنیا میں نہیں کیے تھے، شاید غلطی سے یہ ہمارے کھاتے میں لکھے گئے، بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے وہ نیک اعمال ہیں جن کو تم کرنا چاہتے تھے لیکن تمہاری حیثیت نہیں تھی، دل میں ارادہ ہوتا تھا کہ کاش ہمیں بھی اتنی طاقت ملے، اتنا مال ملے، اتنی حیثیت ملے کہ ہم بھی ایسے کام سر انجام دے سکیں، لیکن حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام انجام نہیں دے سکے تھے. تمہاری اس نیک نیتی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس عمل کا ثواب اور ذخیرہ تمہارے لیے یہاں جمع کر دیا. تو اعمال کے اندر اللہ پاک نے بھاری ہونا اور ہلکا ہونا اس کو معیار بنایا، اور پھر اعمال صالحہ کے اندر ترقی کے ایسے ذریعے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ ایک کھجور راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے دست قدرت میں پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ احد پہاڑ کے جتنی بھاری بھرکم ہو کر وہ اس بندے کے اعمال کے ساتھ پیش کر دی جائے گی. یہ صرف وہ اخلاص ہے، وہ للہیت ہے، وہ اللہ پاک کا خوف اور تعلق ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے ایک کھجور بھی اگر سچے دل سے خرچ کر رہا ہے تو اللہ پاک اس کی اتنی قدردانی فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ جتنا، جو کئی کلومیٹر لمبا اور چوڑا اور اونچا پہاڑ ہے کہ جس کے وزن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، فرمایا کہ ایک کھجور اتنی بھاری بھرکم اور اتنی وسیع اور عریض ہو کر بندے کو لوٹا دی جائے گی. اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ ایک نیکی کرو 10 اللہ پاک عطا فرمائیں گے. من جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، جو ایک برائی کرے گا تو برائی کے بدلہ صرف ایک ہی کے ساتھ دیا جائے گا. کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ اللہ پاک نے کروایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، کہ آپ تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے ایک سائل آیا، کہا کہ کچھ دے دیجئے. آپ نے اپنے صاحبزادوں میں سے ایک صاحبزادے کو روانہ کیا، فرمایا کہ جاؤ اماں جان کے پاس، کہو کہ وہ جو 6 درہم آپ کے پاس رکھوائے تھے ایک درہم اس میں سے دے دیں، فقیر کو دینا ہے. تو اماں جان نے جواب میں کہلوایا کہ وہ 6 درہم تو آپ نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے. یہ جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں آئے، فرمایا کہ کسی بھی ایمان والے بندے کا ایمان کی سچائی اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا اعتقاد اور ایمان اس چیز پر جو اللہ کے خزانوں میں ہے اس پر بڑھ کر نہ ہو، اس چیز سے جو اس کے پاس موجود ہے. ان دونوں چیزوں میں، جو مال یا جو چیز اس کے پاس موجود ہے، اس سے بڑھ کر اس کا اعتماد اور یقین ان چیزوں پر نہ ہو جائے جو اللہ کے خزانے میں موجود ہے، اس وقت تک اس کے ایمان کی سچائی ثابت نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ جاؤ اپنی امی جان سے کہو کہ 6 کے 6 درہم نکال کر دے دیں، راہ خدا میں دینے. آپ کی زوجہ محترمہ نے وہ 6 کے 6 درہم اٹھائے، راہ خدا میں دے دیے. آپ نے اس سائل کے حوالے کیے، سائل وہ 6 درہم لے کے چل دیا. راوی کہتے ہیں کہ ابھی آپ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص قریب سے گزرا اونٹ لیے ہوئے، کہا کہ اونٹ برائے فروخت. آپ نے پوچھا کتنے کا ہے، کہا کہ 140 درہم کا. فرمایا کہ سودا تو میں کرتا ہوں لیکن ادھار پر، کچھ وقت کے بعد تمہیں رقم دے دوں گا. کہا کہ ٹھیک ہے، منظور ہے. فرمایا کہ یہاں باندھ دو. ایک طرف اس نے کسی کھوٹے کے ساتھ اونٹ کو باندھ دیا اور مطمئن ہو کے چلا گیا کہ چلو اونٹ کا سودا ہو گیا 140 درہم. راوی کا بیان ہے کہ ابھی آپ نے اپنی نشست تبدیل نہیں کی تھی، اپنی کروٹ تبدیل نہیں کی تھی، جس انداز میں بیٹھے تھے اسی انداز میں بیٹھے ہوئے تھے کہ چند لمحوں بعد ایک دوسرا شخص نمودار ہوا، پوچھنے لگا یہ اونٹ کس کا ہے. بتایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پوچھا کہ آپ بیچتے ہیں، کہا کہ جی ہاں بیچتا ہوں. کتنے کا بیچیں گے، کہا کہ 200 درہم کا. اونٹ دیکھا تو اونٹ اس کو پسند آیا، کہا ٹھیک ہے سودا منظور ہے. نقد 200 درہم نکالے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے، اونٹ کی رسی کھولی وہ لے کے چلتا بنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 200 درہم میں سے 140 درہم نکال کر اپنے ایک شاگرد کے حوالے کیے، فرمایا جاؤ مالک کو حوالے کر کے آ جاؤ. اور خود اپنی مجلس جب برخاست ہوئی تو اٹھے اور 60 درہم جو بچے ہوئے تھے وہ لے کر اپنی زوجہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا کہ یہ لو 60 درہم. وہ حیران ہوئی، کہا کہ یہ کیا؟ فرمایا کہ 6 خرچ کیے تھے تو اللہ پاک نے 60 دے دیے، 1 خرچ کرو گے تو 10 ملیں گے، 6 خرچ کیے تھے تو اللہ پاک نے ہاتھ کے ہاتھ 60 درہم عطا فرما دیے، جس کا ذریعہ یہ بنا. تو بسا اوقات اللہ پاک اپنے بندوں کو کھلی آنکھوں مشاہدہ کرا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کو حضور نے 1 درہم دے کر بھیجا، فرمایا کہ جاؤ ایک بکری لے آؤ. وہ صحابی گئے جہاں جانور بکتے ہوں گے وہاں سے جا کر ایک بکری چھانٹی اچھی سی لے کر آ رہے تھے. راستے میں دوسرے کوئی صاحب ملے, گاہک ملے, کہا کہ بکری بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں. کتنے کی؟ کہا کہ 2 درہم. کہا کہ ٹھیک ہے, سودا پسند آ گیا, لے لی بکری, 2 درہم دے دیے. یہ صحابی واپس پلٹ کے جا کے پھر دوبارہ 1 درہم میں ایک بکری چھانٹی اور پھر واپس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, وہ بکری پیش کی, ساتھ میں 1 درہم بھی پیش کیا. کہا کہ یہ کیا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ, اس طرح سے آ رہا تھا راستے میں سودا لگا اور نفع کا سودا ہوا تو آپ بڑے خوش ہوئے اور ان کے داد بھی. فرمایا کہ بہت ہی بہترین سودا تم نے کیا. تو بسا اوقات اللہ پاک ہاتھ کے ہاتھ نقد نقد دے دیتے ہیں کہ جیسے یہاں پر 6 درہم دیے تو اللہ پاک نے ہاتھ کے ہاتھ 6 کے بجائے 60 درہم ان کو اس انداز سے عطا کروا دیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ نیک عمل کرے گا تو 1 کے بدلے اس کو 10 تو کم از کم ملیں گے, اور جو برائی کرے گا تو برائی کے بدلے میں صرف اور صرف 1. اور اس کے لیے قرآن کریم میں بڑی واضح مثال جو پہلے بھی آ چکی, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, کہ جو لوگ اپنے اموال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں, کم مثل حبہ, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایک دانے کی ہے, گندم کا ایک دانہ, انبتت سبع سنابل, جس کو بو دیا جائے, جس کی وجہ سے جب اس کی وہ بالیاں نکلی, 7 بالیاں نکلی, ہر بالی کے اندر 100 دانے تھے, اس 100 دانوں کی وجہ سے ہر بالی 100 دانوں پر مشتمل ہے, تو 1 دانے سے 700 دانے جس طرح نکلتے ہیں, تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ہماری راہ میں خرچ کرے گا 1 تو اس کو ہم 700 عطا فرما دیں گے. تو نیکیوں کے اندر اللہ پاک نے نوازنے کے لیے مواقع رکھے ہیں کہ 1-2 تو 10 لو, اور فرمایا کہ 70 اور 70 سے بھی بڑھ کر 700 تک. آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ پاک جس کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمانا چاہے تو اس سے بھی بڑھ کر وہ اضافہ فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ پاک نے حرم محترم, کعبہ مشرفہ, مدینہ طیبہ کو بھی ہمارے لیے نوازنے کا ذریعہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی میری مسجد نبوی کے اندر 1 عبادت انجام دے گا, 1 نماز پڑھے گا, تو 1 روایت میں آتا ہے کہ 10,000 کے برابر, اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ 50,000 کے برابر اس کو ثواب ملے گا. اور حرم محترم کعبہ مشرفہ کے بارے میں فرمایا کہ جو کوئی وہاں 1 نیکی انجام دے گا, 1 عبادت کرے گا, تو اللہ پاک 1 کے بدلے 1,00,000 اس کو عطا فرماتے ہیں. تو نیکیوں کے اندر اللہ پاک نے نوازنے کے بے شمار عنوانات رکھے ہیں. جب حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے تذکرہ آیا سابقہ امتوں کا کہ پہلی امتوں کے اندر کئی کئی سالوں تک کی ان کی عمریں ہوا کرتی تھی, 1,000,000 سال تو ان کی عام زندگیاں تھیں, اور اس سے بڑھ کر اس سے کوئی 1,500 سال جیتا تھا, کوئی اس سے اوپر جیتا تھا. تو صحابہ کے سامنے جب ان کی عمروں کا تذکرہ آیا کہ وہ لمبی لمبی عمریں پا کر اللہ پاک کی خوب اطاعت اور عبادت کر کے اپنے لیے خوب ذخیرے جمع کر گئے, تو حسرت کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ, پہلے لوگ تو بڑے خوش نصیب تھے کہ جنہوں نے اپنے لیے خوب لمبی لمبی عمروں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذخیرے جمع کر لیے, ہماری زندگیاں تو مختصر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک فرمایا کہ ہر امت کی ایک عمر ہوا کرتی ہے, میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے, اکثر اور بیشتر جو عمر ہوا کرتی ہے وہ یہی ہے, 60 سے 70 کے درمیان. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے, تو اوسطاً یہی عمر اس امت کی ہے. تو جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم تو مختصر زندگی والے, ساری زندگی بھی اگر اطاعت اور عبادت کرتے رہے تو پچھلے لوگوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے, تو اللہ پاک کے فضل و کرم پر قربان جائیے کہ اللہ پاک نے آیات مبارکہ نازل فرما دی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا, آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, شب قدر یہ وہ رات ہے کہ جو 1,000 مہینوں سے بڑھ کر افضل ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ 1,000 مہینوں کے برابر, فرمایا کہ خیر من الف شہر, 1,000 مہینوں سے بھی بہتر اور بڑھ کر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اس رات میں حضرت جبریل امین اور فرشتے اللہ کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ کعبہ مشرفہ پر جھنڈا گاڑ کے روح زمین پر پھیل جاتے ہیں, خشکی ہو یا تری, ہر جگہ وہ مومنین کے ساتھ جا کر ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں, ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہا کرتے ہیں. تو یہ اعزاز اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمایا کہ نوازنے کے بے شمار مواقع ان کو عطا فرمایا کہ اگر ان 1,000 مہینوں کو 12 مہینوں کے حساب سے سال بنانا چاہیں تو 83 سال سے اوپر کا عرصہ بن جاتا ہے, جو ہم میں سے اکثروں کی تو عمر بھی نہیں ہوتی, اکثر و بیشتر 80 سال سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے اس امت کو نوازنے کے لیے وہ عظیم دولت عطا فرما دی کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں اس رات عبادت کر لے اخلاص کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی امید کے ساتھ اللہ پاک کی اطاعت اور عبادت کرے گا تو اس نے شب قدر کو پا لیا, اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں, معاف فرما دیتے ہیں. تو انسان کی گناہوں کی زندگی ایک طرف اور اخلاص کے ساتھ اس کے اعمال صالحہ دوسری طرف, تو اللہ پاک نے مختصر عمل کم خرچ بالا نشین. اگر ایک رات بھی کسی نے اخلاص کے ساتھ یہ رات پالی, اس رات عبادت کر لی, شب قدر اس کو نصیب ہو گئی, تو کم از کم 83 سال سے بڑھ کر اس کو اجر ثواب کا مرتبہ تو حاصل ہو ہی گیا. تو توازن اور تقابل جب کیا جاتا ہے نیکیوں کا اور بدیوں کا, تو نیکیوں کے اعتبار سے نوازنے کے لیے اللہ پاک نے مومنین کے لیے بے شمار عنوانات قائم کیے ہیں. ایک مومن نمازی جب نماز کے لیے ارادہ کرتا ہے, اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, تو وضو کے ہر قطرے کے ساتھ اس کے گناہ دھلنے شروع ہو جاتے ہیں. نماز کے لیے جب مسجد کی طرف چلتا ہے ہر قدم پر اس کے گناہ جھڑتے ہیں. مسجد میں پہنچ جاتا ہے, نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے, تو یہ تمام کا تمام انتظار کیا جانے والا وقت نماز کے اندر شمار ہوتا ہے. نماز پڑھ لینے کے بعد جب تک وہاں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے, اے اللہ اس کو بخش دے. ظاہر ہے کہ جب اللہ پاک خود اپنے فرشتوں کو اس کی مغفرت کے لیے مقرر فرما رہے ہوں تو کیا اللہ پاک ان کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے؟ اور پھر بندہ اللہ پاک سے, احادیث میں آتا ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد سب سے زیادہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, اللہ پاک اپنے بندوں کو نوازتے ہیں کہ بندہ جو اس سے مانتا ہے اللہ پاک ان کو عطا کرتے ہیں. تو بندہ اپنی آرزوئیں, اپنی تمنائیں, اپنی خواہشیں اللہ سے مانگتا ہے اور اپنی پریشانیاں اس کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کو نواز کر واپس لوٹاتے ہیں. رمضان المبارک کے روزے, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری جب وہ کام کر لیتا ہے تو دی جاتی ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مزدور جب کام کر لیتا ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے. فرمایا کہ جب اس نے میری خاطر بھوک پیاس کو برداشت کیا تو اس کی مزدوری کے اندر میں خود اس کو اپنی رضا اور اپنی ذات اس کو عطا کر دیتا ہوں. دو طرح کی روایت آتی ہے کہ روزے دار کے لیے آتا ہے انا اجزی بہی, میں بذات خود اس کو بدلہ دوں گا, اور ایک اور روایت میں آتا ہے انا اجزا بہی, کہ میں بدلے کے اندر خود اپنی ذات اس کو عطا کر دوں گا. تو روزہ رکھ کر انسان اللہ پاک کی رضا مندی حاصل کر لیتا ہے, اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے. حج جیسی عبادت, حدیث مبارک میں آتا ہے جب کوئی شخص حج کرتا ہے تمام آداب کے ساتھ, تمام رعایت کے ساتھ, اور فرمایا کہ من حج للہ, جس کسی نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حج کیا اس نے کوئی بھی بیہودہ گفتگو نہیں کی, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا, کوئی فسق و فجور نہیں کیا, جو آداب حج ہے ان کو محفوظ رکھا. فرمایا کہ وہ شخص حج کر کے جب لوٹتا ہے رجع کیوم ولدت امه, ایسا پاک صاف ہو کے لوٹتا ہے کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا جس طرح اس دن پاک و صاف تھا, حج کر کے بھی وہ ایسا ہی پاک و صاف ہو کر اپنے گھر کو لوٹتا ہے. اللہ پاک نے بندوں کو نوازنے کے لیے عبادات, اطاعات, یہ چیزیں رکھی ہیں کہ بندے جب نیکیاں کریں ایک کریں گے تو اللہ پاک اس کے بدلے کئی درجے بڑھ کر ان کو عطا فرماتے ہیں, اور پھر دوسری طرف گناہوں کو مٹانے کے لیے, گناہوں کو صاف کرنے کے لیے بھی اللہ پاک نے قدرتی طور پر انتظامات رکھے ہوئے ہیں. گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا, حدیث مبارک سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوف خدا وہ قیمتی چیز ہے کہ جب بندے کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے تو بندے کے گناہ ایسے تقاطر کے ساتھ ٹپکتے ہیں, جھڑتے ہیں, گرتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں. اور پھر دوسری حدیث مبارک سنائی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کے دل میں خوف ہو اس کی وجہ سے اس کے جسم کے روم پہ کھڑے ہو جائیں کسی بھی موقع پر, بھلے یہ قرآن کریم کی تلاوت سننے کے ذریعے سے ہو, کوئی واقعہ سننے کے ذریعے سے ہو, کوئی واضح نصیحت سننے کے ذریعے سے ہو, کوئی بھی اللہ کی ایسی بات کہ جو دل پر اثر کر گئی جس کی وجہ سے انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. فرمایا کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے کے ساتھ ہی بندوں کے گناہ ایسے تسلسل کے ساتھ جھڑتے ہیں جس طرح سوکھے پتے درخت سے جھڑا کرتے ہیں. اور وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ جب آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کے خوف اور خشیت سے بندے کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو یہ آنسو جب چہرے کی کھال پر گرتے ہیں تو ایسے چہروں پر اللہ پاک نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے خوف خدا, جس دل کو نصیب ہو جائے وہ دل اپنے گناہوں کو صاف کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور انسان پھر گناہوں کے اول تو گناہوں کا ارتکاب نہیں کر پاتا. اولاد کے اندر دو طرح کی اولاد ہوتی ہے, ایک سرکش اور ایک مطیع اور فرما بردار. مطیع اور فرما بردار اولاد باپ دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو اپنے ابا کی خلاف ورزی کرنا اس کی جرات نہیں ہوتی. اور سرکش اولاد وہ باپ کی موجودگی میں تو تابے داری کا اظہار کر دیتی ہے لیکن غیر موجودگی میں وہ بسا اوقات خلاف ورزیاں کر لیتی ہے. باپ تو چونکہ عالم الغیب نہیں ہے بسا اوقات بچوں کی ان خلاف ورزیوں پر اطلاع ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی. تو باپ کے سامنے اگر دونوں چیزیں آتی ہیں کہ میرا یہ بچہ میری غیر موجودگی میں بھی میری بات مانتا رہا اور دوسرا بچہ اس نے میری غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے خلاف ورزی کر لی, تو ان دونوں اولادوں کے اندر باپ کی محبت خالص اور کامل مکمل اس بیٹے کے ساتھ ہوگی جو اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی خوف اور خشیت کا ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کر رہا. اور جس بچے نے اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خلاف ورزی کر لی بعد میں اگرچہ وہ معذرت بھی کر لے سوری کر لے لیکن باپ کے دل میں اس کے لیے وہ خالص وہ والی محبت نہیں ہوگی جو پہلے بیٹے کے لیے ہے. یہی حال اللہ کے تمام بندوں کا ہے کہ جب بندے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے رک جاتے ہیں, یہ گناہ سے رک جانا یہ بہت بڑی چیز ہے اور گناہ سے روک دینے والی چیز خوف خدا ہی ہے. کہ جب بندے کے دل میں صرف خوف خدا موجود ہے, گناہ کرنے کے تمام اسباب موجود ہیں, کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے, اس موقع پر اگر بندہ صرف اور صرف خوف خدا کی وجہ سے رک گیا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جنت ان کا ٹھکانہ ہے. اور بسا اوقات شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے. ایسا بھی ہوا کہ کسی نے سن لیا کہ جو شخص گناہ کے قریب پہنچ گیا اور گناہ سے پیچھے ہٹ گیا تو اللہ پاک جنت اس کو ٹھکانہ بنا دیتے ہیں, کہا کہ چلو جنت واجب کرتے ہیں, گناہ کی طرف چلتے ہیں, گناہ کے جب قریب پہنچ جائیں گے پیچھے ہٹ جائیں گے تو جنت واجب ہو جائے گی. شیطانی دھوکے میں مبتلا ہوئے, لڑکا لڑکی تھے, آپس میں بات چیت شروع کی, چلو گناہ کے قریب جائیں گے لیکن جب سے قریب پہنچیں گے ہٹ جائیں گے, مرحلہ وار آگے بڑھتے چلے گئے, چلو ابھی تو گناہ نہیں ہوا آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے, ہوتے 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 نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ گناہ کی تیاریاں مکمل ہوئیں لیکن چونکہ شیطان کار فرما تھا ساتھ ساتھ لگا ہوا تھا تو آخری موقع جب آ گیا تو ظاہر ہے اس وقت تو پھر جوش میں ہوش نہیں رہتا. انسان کے وجہ خواہشات غلبہ ہو جائے اس وقت پھر انسان کہاں بچ سکتا ہے لذات سے. ہوتے ہوتے نوبت آ پہنچی کہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھے, چلے تھے جنت واجب کرنے دوزخ اپنے سر دوزخ واجب کر بیٹھے. تو شیطان بھی کبھی کبھار دھوکے میں لا کے اس طریقے سے انسان کو پھنسا دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا. سابقہ لوگوں میں ایک ایسا بھی عبادت گزار گزرا کہ جو تنہائی پسند تھا, حجرے کے اندر رہا کرتا تھا اور لوگوں سے دور رہا کرتا تھا تاکہ گناہ سے دور رہوں. شیطان نے اس کو پھنسانے کے لیے جو کوشش کی, اتنی دور کی تدبیر اس نے اختیار کی کہ سرداروں میں سے ایک سردار کی نوجوان لڑکی تھی جو حسن و جمال کا پیکر تھی, اس کے اوپر یہ شیطان سوار ہو جاتا تھا جن بھوت کی شکل میں. اس کو دورے پڑتے تھے, وہ پٹخریاں کھاتی تھی, یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا, مشکلات کا سامنا تھا, ہر طرح سے علاج معالجہ کیا کوئی فائدہ نہ ہوا. آخرکار شیطان یہ ابلیس ملعون کبھی کبھی انسانی شکل میں بھی آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب منصوبے چل رہے تھے کہ آپ کے لیے کیا کیا جائے, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, منصوبے چل رہے تھے. اس وقت بھی یہ ایک بوڑھا شخص بن کر وہاں آ گیا تھا, مشورے دے رہا تھا. تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی یہ انسانی شکل میں آیا تھا. آپ کو مال غنیمت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا تھا کہ آپ نگرانی کرنا, حفاظت کرنا. رات ہوئی تو ایک شخص آیا, غلہ بھر بھر کے جھولیاں بھر رہا ہے اور چوری کر رہا ہے. آپ نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا چور مال چراتا شرم نہیں آتی, تجھے لے کے جاؤں گا حضور کے پاس صبح. کہا اچھا اچھا معاف کر دو, میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, بھوکے ہیں پیاسے ہیں یہ ہیں وہ ہیں. بول بچن دیے, حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا, چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہارے اس قیدی کا؟ کہا یا رسول اللہ پکڑا تھا چور کو لیکن اس نے اتنی منت سماجت کی, ترس آ گیا. دوسرے دن آپ نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا. دوسرے دن جب ہوا تو آپ کی پیشن گوئی کے مطابق پھر وہ چور آیا, غلہ بھرنے لگا. ہوتے ہوتے بہرحال اسی طرح پکڑا گیا, پھر اس نے معذرت کی, چھوڑ دیا, ترس آ گیا. تیسرے دن حضور نے پھر فرمایا وہ پھر آئے گا. تیسرے دن جب ہوا تو وہ پھر جب آیا, آپ نے پکڑ لیا, کہا کمبخت تو ہر روز آ جاتا ہے, آپ کو اس وقت تک پتا نہیں تھا کہ کون ہے. کہا کہ چور ہے, ایک دن دو دن چھوڑ دیا, ہر روز تو آتا ہے چور, آج تو تجھے ضرور حضور کی خدمت میں پیش کروں گا. پھر اسے منت سماجت کی, جب وہ چھوڑ نہیں رہے تھے, کہا اچھا میں آپ کو ایک کام کا نسخہ بتاتا ہوں, جس کو آپ اپنائیں گے تو پھر میں کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آ سکوں گا. اس پر اس نے کہا کہ جس جگہ پر آیت الکرسی پڑھ لی جاتی ہے وہاں پھر میرا داؤ نہیں چلتا، میں کبھی وہاں نہیں آتا. آپ نے نسخہ کام کا سن کر اس کو چھوڑ دیا. صبح جب ہوئی تو حضور نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہارے قیدی کا؟ کہا کہ آیا تھا آج پھر پکڑ لیا تھا، میں تو آپ کے پاس لا رہا تھا، پکا عزم کر لیا تھا، لیکن اس نے پھر منت سے معذرت کی اور ایک کام کی بات وہ مجھے دے کر گیا ہے. پوچھا کیا؟ بتایا کہ اس نے کہا ہے کہ جہاں کہیں آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو وہاں میرا داؤ نہیں چلتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو جھوٹا لیکن بات کہی سچی. فرمایا کہ وہ ابلیس ملعون تھا جو تین رات سے آ رہا تھا، آپ کو ستا رہا تھا. تو یہ بسا اوقات انسانی شکل میں آ جاتا ہے. تو غرض یہ کہ وہاں پر بھی اس موقع پر وہ شیطان انسانی شکل میں آیا. ابھی قریبی زمانے میں ہمارا خادم مدرسے کا، وہ اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، خود اس نے اپنی آنکھوں دیکھا، حال بیان کیا. یہ کبیر والا ملتان کے اندر ایک بڑا علاقہ ہے کبیر والا، وہاں ایک بہت بڑا ادارہ بھی ہے، تو اسی کے قریب ہی اس کا علاقہ ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے. تو اس نے بتایا کہ ہم ابھی ایک مہینے چھٹی گزار کے آیا تو وہیں پر وہ موجود تھا. اس دوران یہ واقعہ رونما ہوا، ہوا ایسا کہ دو افراد وہاں چور پکڑے گئے، بھینسیں چرا کر لے جا رہے تھے. ہوا اس طرح سے کہ رات کے وقت وہ بتا رہا تھا کہ وہاں بھینسیں چرانے کا معمول ہے کہ بھینس انسان کا پورا سرمایہ ہوا کرتی ہے، دودھ وغیرہ یہ اور مکھن وکھن پورا سرمایہ ہوتا ہے، تو وہاں بھینس کا چوری کر لینا گویا کہ ایک بہت بڑا سرمایہ چوری کرنے کے مترادف. تو ایک صاحب کی تین بھینسیں تھیں، ان کو چوری کر کے یہ دو افراد لے کر جا رہے تھے. ایک خاص مقام تک جب یہ پہنچے، پہنچنے کے بعد وہاں یہ دونوں کے دونوں رات کے وقت میں اندھے ہو گئے. جب اندھے ہو گئے، رات کا اندھیرا بھی ہے، اندھے ہو گئے، وہیں کے وہیں دونوں کے دونوں کھڑے رہ گئے. جب صبح ہو گئی تو یہ دونوں افراد وہاں انجان شکل کے اجنبی ہیں، گاؤں کے لوگ نہیں، لیکن بیٹھے ہوئے دونوں، اور بھینسیں وہاں آس پاس چرتی پھر رہی ہیں، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر، مختلف جگہ پہ تین بھینسیں پھر رہی ہیں. لوگوں کو کوئی گمان بھی نہیں ہو. کافی وقت جب گزر گیا تو کسی نے پوچھا کہ بھائی کیوں یہاں بیٹھے ہوئے تم صبح سے؟ تو پتہ چلا کہ ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن بینائی نہیں ہے. رونے لگے، کہا کہ ہماری بینائی چلی گئی. کہا کیوں؟ کہا کہ ہم وہ بھینسیں چرا کر لے جا رہے تھے، یہاں تک پہنچے تو ہماری بینائی سلب ہو گئی. لوگوں نے کہا کون سا گھر تھا، کیا تھا، اتا پتہ معلوم کیا؟ تو ظاہر فوراً رش لگ گیا، مجمع لگ گیا، گاؤں کے لوگ جمع ہونے لگے. ان کو پکڑ کر لائے وہاں جس گھر کی نشاندہی کی تھی. وہاں جب پہنچے تو وہاں ایک سیدھے سادھے اللہ والے انسان تھے، نیک نمازی، باشرہ اور بڑے نمازی انسان. جب وہاں پہنچے تو یہ زارو قطار دونوں کے دونوں رو رہے ہیں، قدم پکڑ رہے ہیں، پاؤں پکڑ رہے ہیں، سجدے میں گر رہے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں، کہنے خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو. اور پورا جھمگڑا لگ گیا، سارے گاؤں کے لوگ امنڈ آئے. یہ بتا رہا خادم کہ ہم بھی گئے، ہم نے بھی دیکھا کہ دونوں کے دونوں بے چین ہیں، بے تاب ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں، زارو قطار منت سماجت کر رہے ہیں، اور ایک مجمع لگا ہوا، تماشا بنا ہوا ہے. لوگ حیران تھے کہ اللہ پاک کی عجیب قدرت کا کرشمہ نظر آیا. تو پھر لوگوں نے ان سے پوچھا، ان صاحب خانہ سے جن کی ایک حویلی تھی، ایک طرف گھر تھا، اس طرف وہ باڑا نما جو جگہ بنی ہوئی تھی جہاں بھینسیں باندھتے ہیں، تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو بس رات کے ٹائم میں اپنی بھینسوں کو ان کے کھوٹوں پر باندھ دیتا ہوں، اور ہر بھینس کو باندھنے کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ دیتا تھا. تین بھینسیں، تینوں بھینسوں کو باندھ کر تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اللہ بھروسے آ جایا کرتا تھا. آج اگر رات کو چوری ہوئی تو اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ان کو بچا لیا. تو اللہ پاک نے جیتی جاگتی آنکھوں آیت الکرسی کی فضیلت دکھا دی. اب وہ لوگ زارو قطار رو رہے تھے، منت سماجت کر رہے تھے. انہوں نے، یہ جو صاحب خانہ تھے، کچھ پڑھ کر دم کیا، کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تم لوگوں کو معاف کرتا ہوں، یہ کہنا تھا اور دم کرنا تھا، دونوں بینا ہو گئے اور بینائی واپس پلٹ کر آ گئی. فرماتے ہیں کہ پھر وہ دونوں کو 5,000 روپے نقد دیے، کہا کہ آئندہ ایسی غلطی کبھی مت کرنا، چوری کا ارتکاب مت کرنا. اور پھر باقاعدہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا، دعوت وعوت ہوئی، بڑے زور و شور سے ان کو کھانا کھلا پلا کر عزت کے ساتھ پھر ان کو وہاں سے رخصت کیا. کہا کہ آئندہ کبھی، تھے وہ کسی دوسرے گاؤں کے، وہاں سے اس گاؤں میں چوری کرنے آئے تھے. تو بہرحال اللہ پاک کبھی کبھار اس طریقے سے کرشمے دکھا دیتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ یہ ابلیس کبھی کبھار انسانی شکل میں آ جاتا ہے. تو ایک موقع پر جب وہ لڑکی، اس کے پاس شیطان سوار ہو جایا کرتا تھا، تو دورے پڑتے تھے، تو اس کے جو سردار والد تھے وہ پریشان تھے، ہر طرح علاج معالجہ کے کوئی فائدہ نہ ہوا. ابلیس انسانی شکل میں آیا، کہا کہ اس کا علاج، وہ فلانے عابد ہیں، فلانے عبادت گزار ہیں، فلانے سناٹے میں رہتے ہیں، تنہائی پسند وہ جو درویش ہیں، ان کے پاس ہے، وہاں لے جاؤ. یہ لے کر وہاں پہنچے کہ اس کا علاج کر دیجیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنی یہاں اللہ اللہ کرنے میں لگا ہوا ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اس کا علاج معالجہ کروں، معذرت چاہیے. بہرحال انہوں نے زور زبردستی کر کے مجبور کر کے وہاں اس بچی کو چھوڑ دیا، کہا کہ آپ اس کا علاج کر دیجئے. جب دوپہر میں یہ دن میں جب کھانے کا وقت ہوتا وہ کھانا کھاتے تو شروع شروع میں تو اجتناب کرتے کہ وہ الگ کھاتی ہے الگ کھاتے، ہوتے ہوتے بسا اوقات ایسا ہوا کہ بیچ میں پردہ ڈال لیا، کھانا کھانے کے دوران جب ہوا چلتی تو ایک آدھ موقع ایسا ہوا کہ جھلک پڑ گئی. ہوتے ہوتے شیطان تو چونکہ پیچھے اپنی کاروائی جاری رکھے ہوئے تھا، ان کے دل کے اندر اس کی محبت اور اس کے دل میں ان کی محبت ڈال دی، دونوں کے ساتھ معاملہ گناہ کا ہونے لگا. اور پھر چونکہ تنہائی کا عالم تھا، گناہ کی نوبت آ گئی، گناہ کے ارتکاب میں نتیجہ ٹھہرا وضع حمل کا، کہ وہ امید سے ہو گئی. اور پھر جب امید سے ہوئی تو یہ خوف ان کو طاری ہوا کہ کل کو جب اس کے ماں باپ آئیں گے میں پکڑا جاؤں گا، کہ یہ تو کنواری تھی، یہ کس طریقے سے حمل میں آ گئی. تو اس جرم کو چھپانے کے لیے شیطان نے پھر ان کی رہنمائی کی، کہا کہ اس کو مار دو تاکہ جب اس کے ماں باپ آئیں تو بتا دینا کہ وہ دورہ پڑا تھا، اس دورے کے اندر وہ ہلاک ہو گئی. تو انہوں نے پھر اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کو ایک گھڑے میں دفنا دیا. کل کو جب اس کے ماں باپ آئے تو بتایا کہ وہ دورہ پڑا تھا، اس کے اندر وہ پٹخنی کھائی اور یوں ہوا وہ مر گئی. قصہ مختصر یہ کہ شیطان پھر انسانی شکل میں ان کے پاس گیا، کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے اس کو ذبح کیا ہے، قتل کیا ہے، تم جا کر دیکھ لو. وہ لوگ پھر واپس آئے، آ کر معلومات حاصل کی قبر کہاں ہے. جب قبر معلوم ہوئی، قبر جب کھودی تو وہ ذبح شدہ تھی. ان لوگوں نے ان کو پکڑا، کہا کہ تم نے سارا یہ جرم کیا ہے. قرض یہ کہ ہوتے ہوتے معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ ان کو بھی پھانسی دی جائے، قتل کیا جائے، سزا دی جائے. جب سزا کا معاملہ بالکل تیار ہو گیا، موت کے گھاٹ اتارنے کی تیاری ہو رہی تھی، تو شیطان ان کے پاس آیا، کہا کہ سارا معاملہ میرا کیا دھرا ہے، میں نے ہی یہ ساری چال چلی تھی، لہذا آج میرے ہی ہاتھ میں آپ کو بچانا ہے. اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو صرف ایک مرتبہ میرے سامنے سجدہ کر دیجیے، آپ کو بچا لوں گا. ادھر انہوں نے سجدہ کیا شیطان کے سامنے اور شیطان رفو چکر ہوا، ادھر انہوں نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا. تو یہ انجام ہو جاتا ہے بسا اوقات شیطان انسان کو ایسے انداز سے لا کر بہکاتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، انجام اتنا بھیانک نکلتا ہے. اما من خوف مقام ربی، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، ونہ النفس عن الہوا، اور نفس کو خواہشات سے بچا کے رکھے. اللہ پاک نے ہمیں شروع ہی سے بتا دیا کہ تم خواہشات کے پیچھے مت چلنا. اگر شروع سیڑھی پر ہم چڑھ گئے تو خود بخود پھر دوسری سیڑھی پر چڑھیں گے، آگے پھر تیسرا مرحلہ آئے گا، پھر چوتھا مرحلہ آئے گا، ہوتے ہوتے انجام کار ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں تک شیطان ہمیں لے جا کر ڈھکیلنا چاہتا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کامل مکمل ایمان میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. وہ کسی بھی ولی کو، کسی بھی اللہ کے نیک کو یا اللہ کے بد کو، کسی کو بھی کسی حال میں وہ چھوڑتا نہیں ہے. فاسق لوگوں کو، کافر لوگوں کو، فجار لوگوں کو وہ اپنے کفر پر، فسق پر ڈٹائے رکھتا ہے کہ کبھی بھی ان کے دل میں کوئی ندامت نہ آ جائے، یہ کفر شرک نہ چھوڑ دیں، یہ فسق و فجور نہ چھوڑ دیں. اور نیک لوگوں کو نیکیوں سے ہٹانے کے لیے وہ برگلانے میں لگا رہتا ہے. اس نے خود اللہ پاک کی قسم کھا کے کہا تھا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ پاک نے اس کو راندہ درگاہ کیا تھا، تو اللہ پاک کی عزت کی قسم اٹھا کر اس نے اللہ پاک کے سامنے اعلان کیا تھا کہ میں ضرور بے ضرور اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، ورغلاؤں گا، بہکاؤں گا. تو وہ اور اس کے کارندے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ اس کی تدبیروں سے دور رہے اور ہوشیار رہے، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھے، کیونکہ اگر وہ ابتدائی مرحلے پر چل پڑا تو شیطان کامیاب ہو گیا. ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ، یہی جو زنا کا ارتکاب ہوا کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تفعلوا الزنا، زنا مت کرنا. اللہ پاک نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا. کیونکہ زنا سے پہلے کافی لمبے چوڑے مراحل ہوتے ہیں. آغاز ہوتا ہے نظر سے، پھر گفتگو سے، پھر لمس سے، پھر چلنا پھرنا، پھر یہ وہ، ہوتے ہوتے مراحل آگے چلتے چلاتے انسان کہتا ہے میں گناہ تو نہیں کر رہا، میں تو ویسے ہی کر رہا ہوں. شیطان اس کو بہکاتا پھسلاتا رہتا ہے اور اس کو دھوکے میں رکھتا ہے، کیونکہ جب لذات کے اندر انسان پڑ جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بہلاتا پھسلاتا رہتا ہے، اور مرحلہ وار وہ قدم بہ قدم آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجام آ کر نکلتا ہے شرمگاہ پر. شرمگاہ ان تمام مراحل کی یا تو زناکاری کے اندر تصدیق کر دیتی ہے یا پھر تکذیب کر دیتی ہے. یہ عمل ہو یا دوسرے معاملات ہوں، تمام کے تمام معاملات میں خواہشات نفس کو شروع ہی سے روکنا پڑتا ہے. اگر ابتدا سے روک لیں گے تو دوسرے مرحلے کی نوبت پیش نہیں آئے گی. ورنہ اگر پہلے موقع پر خواہش نفس کو مان لیا، نفس کی پیروی کر لی، تو پھر نفس آگے اور تھوڑا سا موٹا ہوگا، پھر دوسری چیز کی چاہت اس کے اندر پیدا ہوگی، پھر تیسری چیز کی چاہت پیدا ہوگی. تو دل تو انسان کا بہت کچھ چاہتا ہے، لیکن دل کے چاہنے پر اگر چل پڑے تو پھر انسان گمراہ ہو جائے گا. عقل جو کہتی ہے، عقل جو بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے. دل اور عقل جب اپنی اپنی کہیں، اے خمار دل کی سنا کیجئے، عقل کی کیا کیجئے. دل تو انسان کا بہت کچھ چاہتا ہے، بہت کچھ کرنے کو چاہتا ہے. کون سا انسان ہے جس کے اندر گناہ کا جذبہ نہ ہو؟ اگر ہمارے اندر گناہ کا جذبہ نہ ہوتا تو ہم فرشتے بن جاتے. وہ تو صرف فرشتے ہیں کہ جن کے اندر گناہ کا مادہ ہی اللہ پاک نے نہیں رکھا. انسان کو بشر بنایا، ہر بشر کے اندر بھرے، وہ جتنے اونچے سے اونچے متقی کیوں نہ ہو، اونچے سے اونچے درجے کا ولی کامل کیوں نہ ہو، لیکن گناہ کا جذبہ ان کے اندر بھی موجود ہے. ہم جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو بڑے اولیاء اللہ ہیں، بڑے اونچے درجے کے ولی ہیں، تو وہ اونچے درجے کے ولی بنے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے جذبات کو قابو میں کر لیا ہے، انہوں نے خواہشات نفس کو اپنے تابع کر لیا ہے، ورنہ جذبات سے تو وہ بھی بھرے ہوئے ہیں. گناہ کے جذبات ان کے اندر بھی موجود تھے، ان گناہوں کو مٹا کر، ان جذبات کو دبا کر اور گناہوں کی خواہشات کو پامال کر کے وہ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ گناہ کا تقاضا ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا. تو گناہ کے داعیے پیدا ہوتے ہیں، اس داعیے کو روکنے والی چیز وہ ہے خوف خدا. خوف خدا اللہ پاک کی عظمت سے پیدا ہوتا ہے، اس کی کبریائی سے، اس کی بڑائی سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی عظمت کا، اس کے جلال کا، اس کے قہر کا انسان استحضار رکھے. حضرات بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کو جوانی کے اندر اپنے اوپر خوف طاری رکھنا چاہیے، خوف خدا اپنے اوپر طاری رکھنا چاہیے، اور جب وہ جوانی سے پار ہو جائے، اندھیر اور بڑھاپے کے اندر قدم رکھے، اس وقت اس کے اوپر امید کی گویا کہ غلبہ ہونا چاہیے، امید اس کے اوپر زیادہ حاوی رہے. تو یہ خوف اور امید، ان دونوں کا توازن یہ ملحوظ ہے. لیکن جوانی کے اندر چونکہ خوف اگر نہ ہو تو قدم پر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، اعضا انسان کے گناہ کی طرف بڑھتے ہیں. صرف جو چیز گناہوں سے روکنے والی ہے وہ صرف اللہ پاک کی ذات، اس کا استحضار اور اس کا خوف اور اس کی خشیت، یہ چیز ہے جو انسان کو روک دیتی ہے. پھر بھی اگر کبھی انسان سے گناہ ہو جائے تو رب ذوالجلال نے گناہگاروں کے لیے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر گناہ ہو بھی جائے تو گناہ پر ڈٹے نہ رہنا. جب تک گناہ پر ڈٹے رہو گے شیطان خوش ہوتا رہے گا کہ گناہگار ہے، گناہوں کے انبار اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے. اس حالت میں اگر موت آ گئی تو یقیناً یہ سارے کے سارے گناہ وبال جان بن جائیں گے. لیکن گناہ اگر ہو گیا، ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے اعلان فرما دیا کہ گناہ کے بعد بھی نا امید مت ہونا. یا عبادی، اے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ تو فاسقین کفار کا کام ہے. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ تو صرف اور صرف کافروں کا کام ہے. فرمایا کہ جتنا بھی بڑا سے بڑا گناہ ہو جائے، توبہ استغفار کر لینا، گناہوں کو بخش دینا میرا کام ہے. اور فرمایا کہ یوں کہا کرو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ارحم الراحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کے اندر اللہ پاک نے رب کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ انسان جس کی کھاتا ہے اس کی گاتا ہے. اللہ پاک نے ہمارے لیے رب ہونے کے ناطے ہماری پرورش کے تمام سامان فرمائے ہیں. ہماری روزی، ہمارا رزق اللہ پاک نے براہ راست اپنے قبضے قدرت میں لیا. اگر روزی، دانا اور پانی ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا تو کبھی بھی کوئی یتیم پل نہیں پاتا، بڑھ نہیں پاتا. جس یتیم بچے کے ماں یا باپ انتقال کر جائیں، اگر روزی کا واسطہ، دانا پانی کا سلسلہ اگر ماں باپ کے ساتھ ہوتا تو ظاہر ہے کہ یتیم بچے بھوکوں اور پیاسوں مر جاتے. لیکن ہزاروں لاکھوں یتیم بچے ایسے ہیں کہ جو عام ماں باپ والے بچوں کی بنسبت زیادہ ٹھاٹ باٹ سے پلتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کو تو اللہ پاک نے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری سونپی ہے، لیکن رزاق وہی ہے، رزاق کے مطلق وہی ہے. وہ اپنے بندوں کو رزق فراہم کر رہا ہے. بندے کی جب زندگی کے سامان ہوتے ہیں، رحم مادر کے اندر جب روح پھونکی جا رہی ہوتی ہے، فرشتے جہاں اور مختلف سوالات کرتے ہیں، تو یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ یا اللہ، اس بندے کی روزی کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا. اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوتا ہے، عمر کتنی ہوگی، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، یہ سوال ہوتا ہے. یہ پوچھا جاتا ہے کہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. یہ تمام معاملات روح پھونکے جانے کے وقت میں طے کر دیے جاتے ہیں. جو بھی نو مولود بچہ پیدا ہوتا ہے، بالکل تہی دست، خالی ہاتھ، نہ اس کی جیب ہوتی ہے نہ جیب میں پیسے ہوتے ہیں، تہی دست پیدا ہوتا ہے. لیکن پیدا ہونے کے ساتھ ہی ماں باپ کی طرف سے، عزیز و اقارب کی طرف سے، اقربا کی طرف سے تحفہ تحائف کی بھرمار لگ جاتی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ مالدار ہو جاتا ہے. کل کو وہی بچہ جب معاشرے میں بڑا ہوتا ہے تو لکھ پتی اور کروڑ پتی ہوتا ہے جو بالکل خالی ہاتھ آیا تھا. تو اللہ پاک نے ہر ہر فرد کا دانہ پانی نصیب رحم مادر کے اندر ہونے کے وقت لکھ دیا ہے. تو والدین کو تو وہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ تم ان کی پرورش کرنا، اچھے انداز سے ان کو پالنا پوسنا بڑا کرنا. لیکن حقیقی رزاق، رزق دینے والا، پرورش کرنے والا وہ رب ذوالجلال ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب مجھ سے بخشش مانگو تو میرے اس حوالے کو بھی سامنے رکھو، ربی اے ہماری پرورش کرنے والے، اے ہمارے پروردگار، اے ہمیں پالنے والے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اس لیے کہ تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے، اور پھر گناہ ہو بھی جائیں تو توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو مٹا لے، صاف ستھرا پاکیزہ رہے اور اللہ پاک کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ پاک نے بشارت سنوائی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. اور قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے کون؟ وہی ایک ذات ہے جس کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں، جس کی ہم حکم توڑتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو صرف اور صرف اپنے معبود حقیقی کی، اپنے مالک حقیقی کی، اپنے خالق حقیقی کی، اپنے پروردگار کی. وہی ہمارا سب کچھ ہے. جب خطا اور گناہ اس کی ہم نے کیے تو صرف اس کے سامنے جب ہم توبہ کے آنسو بہائیں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، استغفار کریں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. حالات جو پر فتن چل رہے ہیں، پر خطر چل رہے ہیں، رجوع اللہ کی ضرورت ہے. اور بالخصوص وہ جو آیت کریمہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہوئے اللہ پاک سے فریاد کی تھی، مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، مچھلی کے اندر جا کر اندھیروں کے اندر جب پہنچ گئے، وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تو مچھلی کے پیٹ کے اندر جو تاریکیاں تھیں اس تاریکیوں کے اندر وہ پکار اٹھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی نے نگل لیا تو شکوہ اور شکایت نہیں، اللہ میں سے سوال نہیں ہو رہا کہ یا اللہ مچھلی نے مجھے کیوں کھا لیا، میں تو تیرا رسول ہوں، تیرا پیغمبر ہوں، یوں وہ سوالات یا جوابات کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک تیری ذات کے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے ظلم ہو گیا، خطا ہو گئی، غلطی کرنے والا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جب انہوں نے کلمات پڑھے، روایت میں آتا ہے کہ 3 دن تک وہ اسی کے اندر محبوس رہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کلمات پڑھے تو ہم نے ان کو اس غم سے نجات دے دی، مچھلی نے واپس ان کو لا کے باہر نگل دیا. اس آیت کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہم سے اس طرح تعلق جوڑے گا، ہم سے مانگے گا، وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ، ہم مؤمنین کو بھی اسی طرح نجات دیتے رہیں گے. جو بھی رجوع اللہ کرے گا، اپنے ظلم کا اعتراف کرے گا، اللہ پاک سے معافی مانگے گا، اللہ پاک مشکل حالات سے اس کو نکال دیں گے. تو رجوع اللہ کی ضرورت ہے. کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی کثرت رکھی جائے تاکہ اللہ پاک حالات اچھے فرما دیں، پر فتن حالات کو پر امن میں تبدیل فرما دے، قتل و قتال ختم ہو جائے، جنگ و جدال ختم ہو جائے، پیار محبت کی فضا قائم ہو. اور اللہ پاک کی طرف سے جو یہ آزمائشیں ہم پر آ رہی ہیں، شامت اعمال جو ہے، یہ ساری زائل ہوں، دور ہوں، تو کثرت سے رجوع اللہ کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی طرف رجوع کرنے والا پاک و صاف بندہ بنا لے. آج حالت یہ کہ ہم اپنی پر توجہ دینے کے بجائے دوسروں پر تبصرے کرتے رہتے ہیں کہ قوم گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، دھماک ہو رہا ہے، دوسروں کو تبصرے ہو رہے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق نہیں ہوتی. دوسروں کو تو چھوڑیں، جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے، سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. رجوع اللہ ہو، نمازیں جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھی جا رہی ہوں، توبہ استغفار ہو رہا ہو، تو اللہ پاک معاشرے کے اندر پھر درستگی پیدا فرما دیں گے اور یہ شامت اعمال ہم سے دور فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیں. آخر میں ایک اعلان ہے کہ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے جو بیانات وغیرہ کیسٹوں میں ریکارڈ ہوا کرتے تھے، اس کو ہمارے والد ماجد کے یہ شاگردان خاص ہیں جناب عاقل بھائی، اویس اور یہ اسد اور یہ اجلال وغیرہ، ان حضرات نے ان کیسٹوں کو ایک سی ڈی کی شکل میں بھی دے دیا ہے. اس میں حضرت اقدس کے مختلف بیانات ہیں، خاص طور پہ حج عمرے پہ جاتے وقت، آتے وقت، اور اس میں جو نعتیں وغیرہ ہوا کرتی تھی، وہ ختم قرآن کا پورا پروگرام، اور اس کے علاوہ حضرت والد ماجد کی مختلف تلاوات وغیرہ جو تراویح کے اندر وہ فرمایا کرتے تھے، وہ یادگار چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو وہ سی ڈی تیار کی ہے. آپ حضرات کو چاہیے کہ وہ، ظاہر ہے کہ جب انسان نبی سے تعلق ہوتا ہے تو اس سے یادیں وابستہ ہوتی ہیں، تو وہ بیانات بھی انشاءاللہ ہماری رہنمائی کے لیے کام آئیں گے. وقتاً فوقتاً ان کو سننا چاہیے تاکہ رہنمائی ملتی رہے، تو ابا جان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائیں. تو وہ سیڑھیاں تیار ہو کر آئی ہیں. جو حضرات بھی لینا چاہیں تو عاقل بھائی ہیں ہمارے، اویس ہیں، یہاں نماز کے بعد بھی موجود ہوں گے، ویسے بھی یہاں انشاءاللہ موجود ہوں گی. تو فی سی ڈی 30 روپے کی ہے انشاءاللہ. وہ حاصل کر کے اسی اخلاص کے ساتھ اس کو سنیں کہ اس کے اندر جو اچھی اچھی باتیں ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر عملی زندگی میں لے آئیں، تاکہ ہمارے لیے کامیابی ہمارا قدم چومنے والی بن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور رضا مندی کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے. دعا کر لیجیے. یا الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ اس کو قبول و منظور فرما لیجیے، اپنے دربار کی حاضری قبول فرمائیے، ہمارے دلوں کی حالت کو اچھا فرما دیجیے، ہمارے دلوں میں نور ایمان کو کامل فرما دیجیے، اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، اپنا ڈر پیدا فرمائیے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، زندگی بھر کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، پاک و صاف فرما دیجیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. یا اللہ ہمارے اکابرین کو، خصوصاً ہمارے والد ماجد کو، خوب خوب اچھے صلے عطا فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے حالات اچھے فرما دیجئے، پر امن زندگیاں نصیب فرمائیے، ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہمارے شہر کو بھی، ہمارے ملک کو بھی، پورے عالم اسلام کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیجئے، حضور کی پوری امت کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے اپنے حفاظت میں لے لیجئے. سمعنا و اطعنا، غفرانک ربنا و الیک المصیر، و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.